الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتحذر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. وقال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. وقال الله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال الله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. معزز خواتین و حضرات، یہ موضوع ہمارا تیسرا جمعہ ہے کہ چل رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایک ہی مقصد ہے یہاں پر آنے کا، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا، کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے. اور اللہ جل شانہ راضی اس وقت ہوتے جب ہم اللہ سے راضی ہوتے، اور ہم اللہ پاک سے اس وقت راضی ہوتے جب ہمارا نفس نفس مطمئن ہو جائے. وہ نفس مطمئنہ انسان کو تب حاصل ہو سکتا ہے جب اس کے سارے رذائل جو بغاوت پہ ابھارتے ہیں، جو اللہ جل شانہ کے حکموں کے خلاف کام کرواتے ہیں، وہ تمام رذائل دب جائیں. تو جب تک کہ سارے رذائل دب نہ جائیں، ایسی صورت میں ان رذائل کو دبانا، یہ گویا کہ نفس مطمئنہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اور نفس مطمئنہ حاصل کرنا یہ اللہ پاک سے راضی ہونے کا ذریعہ ہے، اور اللہ پاک سے راضی ہونا یہ اللہ پاک کے راضی ہونے کا ذریعہ ہے. تو اب یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں، یعنی ہر چیز دوسرے کے ساتھ لگا ہوا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی حج پر جانا چاہتا ہو اور وہ کہتے ہیں مجھ پہ تو حج فرض ہے، مجھ پہ تو پاسپورٹ بنانا فرض نہیں ہے، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو کہا جائے پھر گھر بیٹھے رہو، پھر تو آپ کو لوگ حج پہ نہیں جانے دیں گے. تو اسی طریقے سے جو لوازمات ہوتے کسی چیز کے، وہ اس کے حکم میں آ جاتے. یہی وہ غلط فہمی ہے جو بہت سارے لوگوں کو ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ یہ باتیں فرمائی ہیں، اور احادیث شریفہ میں بھی انتہائی شرف بس کے ساتھ یہ باتیں کی گئی ہیں کہ اخلاص ہونا چاہیے، تقوی ہونا چاہیے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے، تکبر سے بچنا چاہیے، عجب سے اور ریا سے، دنیا کی محبت سے. ان سالوں کے بارے میں بہت قرآن پاک کی آیت مبارکہ اور احادیث شریفہ ہیں. تو جو شخص کہتا ہے کہ مجھے تو اس کا حکم ہے، مجھے تو یہ نہیں حکم ہے کہ تم یہ کام کرو، تو بالکل اس طرح ہے جیسے کوئی کہہ دے کہ مجھ پہ تو حج فرض ہے، مجھ پہ تو پاسپورٹ بنانا فرض نہیں. بہرحال جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو فل اصل مطلوب نہیں ہوتے ہیں، مقصود نہیں ہوتے ہیں، مقاصد میں نہیں آتے، لیکن وہ ذرائع کے طور پر ہوتے ہیں، لیکن جس چیز کا وہ ذریعہ ہوتا ہے وہ مطلوب ہوتا ہے، لہذا اس سے انسان انکار نہیں کر سکتا. یا تو پھر اس کا کوئی متبادل ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اب مثال کے طور پر یہ اللہ پاک کا تعلق حاصل کرنے کے لیے، اللہ پاک کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ تو نہیں ہے. ایک طریقے کو چشتیہ کہا گیا، دوسرے طریقے کو نقشبندیہ کہا گیا، تیسرے طریقے کو سروردی کہا گیا، چوتھے طریقے کو قادریہ کہا گیا، شاذلیہ کہا گیا، رفاعیہ کہا گیا، مختلف طریقے ہیں. تو سارے طریقے جو ہیں وہ ذرائع ہیں، وہ مقاصد نہیں ہیں. جس ذریعے سے بھی انسان اپنے مقصود کو پہنچے بس اس کے لیے وہی بہت بڑی بات ہے۔ اب جو یہاں پر ابھی تک بات ہوئی ہے وہ تو اللہ پاک کی بات ہے، وہ کہ اے مومنو، اے اللہ یعنی ملے جو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ چاہیے کہ ہر شخص خود دیکھ بھال لے کہ وہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم جو کچھ کرتے ہو اسے اچھی طرح واقف ہے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اپنے ساتھ حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا ساتھ حساب کیا جائے، اپنے اعمال کا وزن خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے، یعنی اپنے نفس کا مقابلہ کرے۔ اور اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو تم آنکھوں کی خیانت کرتے ہو، اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے آنکھوں کی حفاظت کے لیے، اپنے دل کے مسائل کے لیے۔ اور یہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور جو شخص اس بات سے کہ میں اللہ کے سامنے کڑا ہو کر حساب دوں گا اس سے ڈر گیا، اس ڈر کی وجہ سے وَنَهَى النَّفْسَ اپنے نفس کو، عَنِ الْهَوَى یعنی اپنے اس کے خواہشات سے روک دیا جو غلط خواہشات ہیں، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، بے شک اس کے لیے جنت ہے جو اس کا اچھا ٹھکانہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک نے صاف نتیجہ بتا دیا، جس نے اپنے نفس کا مقابلہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ فرمایا اللہ پاک نے کہ جو اس بات سے ڈر گیا کہ وہ اللہ کے سامنے کڑا ہوگا اور اس نے اپنے نفس کو برے خواہشات سے روکا تو اس کے لیے جنت ٹھکانا ہے۔ اب یہ ساری باتیں طے ہو گئی، ساری باتیں معلوم ہو گئی، اب قرآن میں اور حدیث میں اس بات کے ساتھ تو کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ اب یہ حاصل کیسے ہوں گی؟ مثلا قرآن پاک میں ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو یہ بات تو، یہ تو خبر ہے اور یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، لیکن اب یہ صبر حاصل کیسے ہوگا؟ اس کے لیے اپنی ایک محنت ہے، اس کے لیے اپنی ایک محنت ہے۔ تو اس محنت سے پھر کوئی انکار نہیں کر سکتا اگر بغیر اس کے نہ ملتا ہو۔ ہاں اگر بغیر اس کے ملتا ہو کوئی اور راستہ ہو تو پھر وہی ضروری ہوگا۔ دیکھیں بات سنیں، ابھی تک یہ فینوباربیٹان یہ ایک ٹیبلٹ ہے، تو یہ کافی پرانی ٹیبلٹ ہے، کافی عرصے سے استعمال ہوتی ہے یہ دماغ کے مسائل کا۔ تو میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، میں نے کہا کہ اس کے لیے کچھ، کہتے یہ پروون ڈرگ ہے، ہم لوگ کچھ اور چیز کا تجربہ فیلن نہ کرے تو اچھا۔ اب دیکھیں مطلب یہ ہے کہ جو پہلے سے پروون ڈرگ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں اس طرح ہی پروون کوئی نہ آئے تو شاید ڈاکٹر اس کو استعمال نہیں کرتا۔ تو اسی طریقے سے یہ پروون پروسیجر ہے، یعنی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے وقت سے شروع ہے، تابعی ہے اور چلا آ رہا ہے، جس میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی آ گئے، جس میں شبلی رحمۃ اللہ علیہ بھی آ گئے، جس میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی آ گئے، جس میں خواجہ محی الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ بھی آ گئے، شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ بھی آ گئے، بہاؤدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے، مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی آ گئے، اور ابھی تک ہمارے جتنے بھی مدارس کے اساتذہ مہتمین جو بڑے بڑے حضرات ہیں، حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند رحمۃ اللہ، یہ سارے اسی میں آ گئے، کیوں پھر بھی آپ کو راست نہیں آتا؟ کیا وجہ ہے؟ کوئی ہے طریقہ آپ کے پاس اور؟ اگر ہے تو استعمال کر لو۔ تو یہ ایک پروون پروسیجر ہے کہ انسان اپنی اصلاح نفس کے لیے کسی کے پاس جاتا ہے، پھر یہ اس کا درد سر ہے کہ اس کے لیے کون سا طریقہ استعمال کرے، اس کے لیے کون سا رستہ بہتر ہوگا، یہ اس کا کام ہے. مثلاً ہمارا کام ڈاکٹر تک پہنچنا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ڈاکٹر کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اس کے لیے وہ کون سا میٹر استعمال کرتا ہے، وہ پھر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر وہ غلط کرتے ہیں اللہ سے پوچھے. تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کم از کم ایسے لوگوں تک رسائی ہونی چاہیے، وہاں تک پہنچنا چاہیے جو اس کام کے اوپر مامور ہیں. ورنہ پھر یہ ہوگا کہ ذمہ داری تو ہے، کرنا تو پڑے گا. تو اس طرح تین قسمیں بن گئی لوگوں کی. ایک وہ لوگ جو اپنے ذمہ داری پر اپنی قوت ارادی کو استعمال کرتے ہوئے علم حاصل کرتے ہیں، اس کا ان فرزین درجے کا علم، پھر اس پر اپنے قوت ارادی کے ساتھ اس پر عمل کرتا ہے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. لیکن نتیجے کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے یہ ہے مشکل طریقہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی مثال ایسی جیسے، اچھا ایک بات یاد رکھنا چاہیے، کوئی بازار سے کوئی چیز لے لینا ابتدا میں وہ ٹھیک ہوتا ہے، پھر بعد میں خراب ہوتا ہے. کوئی آدمی پیدا ہو جائے نا تو زیادہ تر تو لوگ صحت مند ہی ہوتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بازار بیمار ہوتے ہیں سیریس. تو پھر بعد میں اپنے بدپرہیزی کے ساتھ یا ماحول کے بگاڑ کے ساتھ یا کوئی غلط چیز کھانے کی وجہ سے، مطلب جو ہے نا وہ بیمار ہوتے ہیں، پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. یہ تو ایک ڈیٹا ہے ہمارے پاس، لیکن تصوف اس طرح نہیں ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو شخص پیدا ہوا وہ نفس ہمارا کے ساتھ پیدا ہوا، جو شخص پیدا ہوا وہ نفس ہمارا کے ساتھ پیدا ہوا، اور شیطان بھی اس کے ساتھ پیدا ہوا. لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر وہ اپنا علاج نہ کرے تو بس ٹھیک ہے نا، صحیح ہے، اگر ٹھیک ہے تو پھر علاج کی کیا ضرورت ہے. نہیں، علاج تو لازم ہو گیا، کیوں؟ کہ شیطان کے ساتھ پیدا ہوا ہے، نفس ہمارا کے ساتھ پیدا ہوا ہے. پیغمبر نے کہا وما بر نفس ان نفس ہمارا بس اللہ مرحم. تو مطلب یہ ہوا کہ نفس ہمارا کے ساتھ جو پیدا ہوا اور شیطان اس کو برگلانے کے لیے پیدا ہوا ہے اس کے ساتھ، وہ مسئلہ تو ہوگا اس کو. اب اس کے شیطان کے چنگل سے نکلنے کے لیے اور نفس کے شر کو دبانے کے لیے محنت ہے، اور وہ یہی محنت ہے. یہ بات جب میں نے ایک بہت بڑے سائیکاٹسٹ ڈاکٹر سے کی تو اس نے مجھے کہا، شاہ صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو سمجھتے تھے کہ انسان پاک پیدا ہوتا ہے اور شیطان اس کو خراب کرتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں نا پاک پیدا ہوتا ہے. یہ تو آپ نے الٹی بات کی. تو میں نے کہا میں اپنے آپ سے تو نہیں کہہ رہا، میں تو قرآن پاک سے کہہ رہا. کہتے کہاں سے؟ میں نے کہا قرآن پاک میں نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. اللہ پاک نے فرمایا اس نفس کے اندر میں نے دو چیزیں رکھ دی ہیں، الہام کی اس کو، ایک اس کے فجور، ایک اس کا تقوا. ہاں جی، پھر اختیار دے دیا. اب ذرا تھوڑا سا غور کر لے، اگلے دو آیتوں سے بہت بڑا نتیجہ سامنے آنے والا ہے، بہت بڑا نتیجہ سامنے آنے والا ہے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا قد افلح من زکاها، یقیناً کامیاب ہو گیا شخص جس نے اپنے نفس کو کے رذائل کو دبا دیا، اس کو پاک کر دیا. اس کے لیے قد افلح کا لفظ آ گیا. کام کیا تھا؟ نفس کے رذائل کو دبا دیا، یہ کام کر لیا تھا. اعمال کی بات اس میں آئی ہی نہیں ہے. عمل کی کوئی بات آئی ہے؟ عمل پر خود بخود آئیں گے. بھائی اب پانی آ رہا ہے، رکاوٹ پڑے ہوئے ہے، اب نے اس رکاوٹ کو دور کرنے سے پانی خود بخود چل پڑا نا، پھر تو پانی خود بخود چلے گا. کیا پانی کو چلانے کے لیے اب کوئی پمپ چلائیں گے؟ تو پانی رکا ہوا تھا، جس رکاوٹ کی وجہ سے رکا ہوا تھا، تو عمل رکے ہوئے تھے، جس رکاوٹ کی وجہ سے رکے ہوئے تو وہ رکاوٹ دور ہو گئی تو عمل شروع ہو گئی. تو اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ یہ جو یہاں پر فرمایا قد افلح من زکاہا، اس پر مکمل فیصلہ ہے. قد کا لفظ تحقیق کے لیے ہے، یقیناً کامیاب ہو گیا۔ اور آگے ایک اور آتا ہے، اس پر مجھے ایک عالم نے کہا، کمال شاہ صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں، قد افلاح تو بہت سارے چیزوں کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ میں نے کہا میں اس کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ فرض ہے، اگلے جو آئے تھے اس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ کہتا وہ کیسے؟ میں نے کہا اللہ پاک فرماتے وقد خواب من دسا، یقیناً تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا جس طرح وہ ہے۔ اب بتاؤ اس سے ہمیں کیا نتیجہ مل گیا، کہ نفس اس وقت تک ٹیک نہیں ہو سکتا جب تک یہ عمل نہ کیا جائے، اور اگر یہ عمل نہ کیا جائے تو مکمل تباہی کا اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور اس کے کرنے پر مکمل کامیابی کا عمل فرماتے ہیں۔ اب بتاؤ کتنا ضروری ہوا یہ چیز، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً تباہ و برباد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا، نفس امارہ کو نفس امارہ رہنے دیا۔ اگر یہ نفس مطمئنہ پر پیدا ہوتا تو یہ آیت نہ ہوتی، کیونکہ تباہی پھر کیوں ہوتی؟ نفس مطمئنہ کے ساتھ تو کوئی تباہ نہیں ہوتا۔ دوائی کس چیز سے ہوتی ہے؟ نفس امارہ سے ہوتی ہے نا، تو اس کا مطلب نفس امارہ پہلے تھا نا، تو اس کا مطلب ہے کہ پیدا تو نفس امارہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس کو نفس امارہ سے مطمئنہ تک خود جانا ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، پانی کو اگر آپ ڈمپ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں تو ٹہلوان کی طرف خود بہے گا، اس کے لیے آپ کو کوئی پمپ نہیں چلانا، بلکہ روکنے کے لیے آپ کو پمپ رکاوٹ کی ضرورت ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے وہاں سے اوپر لے، بے شک ایک انچ اوپر لے جانا کیا ہو، تو اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، یا تو رکاوٹ ڈالنی پڑے گی تاکہ خود چڑھ جائے پانی، یا پھر یہ کہ آپ کسی پمپ کے ذریعے سے چلائیں گے، کسی بالٹی کے ذریعے سے لے جائیں گے، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اوپر لے جانے کے لیے۔ پتہ چل گیا کہ تقوی کے لیے تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، چونکہ تقوی فجور کی ضد ہے، لہذا جب فجور ختم ہو جائیں گے تو تقوی خود بہت آ جائے گا۔ بھائی اندھیرا ختم ہو گیا تو روشنی خود بخود آ گئی نا، ہاں جی۔ بلکہ یہاں پر بھی ایک نقطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اندھیرا بذات خود موجود ہوتا ہے، روشنی کو لانا پڑتا ہے، یعنی روشنی کرنی پڑتی ہے۔ گپ اندھیرے میں آپ ماچس جلائیں تو روشنی ہو جائے گی اس کے برابر، بلب جلائیں تو اس کے برابر روشنی ہو جائے گی، لیکن جتنے آپ دور جائیں گے پھر وہی اندھیرا۔ اب دیکھیں سورج ہے نا، سورج چمک رہا ہے، تو جو سیارے سورج کے قریب ہے وہ تو روشن ہے، اور جو سورج سے دور ہیں وہاں روشنی کم ہے، دھیمی ہے، اور ایک ایسے بھی آ جاتا ہے کہ وہاں پر بالکل روشنی نہیں پڑتی۔ اب سورج موجود ہے لیکن نظر نہیں آ رہا، کیوں؟ اس کی روشنی وہاں نہیں پہنچ رہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی اندھیرا جو ہے فی الاصل ہے، اندھیرا اس کا مجھے صاحب رحمتہ بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بیان فرمائیے، بہت تفصیل کے ساتھ، کہ عدم اصل ہے، عدم سے اس میں جو تو اب جو ہے مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ یہ اندھیرا اصل ہے، اس کے بعد روشنی کو انتظام خود کرنا پڑتا ہے۔ تو محنت کس چیز میں ہے؟ نفس مطمئنہ میں ہے، نفس ہمارے میں محنت نہیں ہے، نفس ہمارا خود بخود موجود ہے، مان نہ مان بس میں تیرا مہمان، مطلب چاہے آپ کچھ بھی کہیں وہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس وجہ سے ہم جو کہتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی اپنے آپ کو نفس امارہ سے چھڑانا ہے۔ تو نفس امارہ سے ہم کیسے چھوٹیں گے؟ یہی تو مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ کہ ہم سارے کام نفس کے ذریعے سے کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں نفس کے ذریعے سے، سنتے ہیں نفس کے ذریعے سے، بولتے ہیں نفس کے ذریعے سے، سوچتے ہیں نفس کے ذریعے سے، چلتے ہیں نفس کے ذریعے سے، بیٹھتے ہیں نفس کے ذریعے، سارے کام ہم نفس کے ذریعے سے کر رہے ہیں۔ گویا کہ ہر چیز نفس کے ذریعے سے ہو کے آتا ہے، اس وجہ سے آپ اپنے نفس پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ اگر وہ خراب ہو تو خرابی کا بتائے گا وہ کہ میں خراب ہوں؟ وہ نہیں بتائے گا، اس کے لیے آپ کو کسی ایسے شخص کے پاس جانا چاہیے پڑے گا جس کا نفس ٹھیک ہو چکا ہو، تو آپ کو وہ صحیح صحیح حال بتا دے گا کہ آپ کدھر ہیں، وہ آپ کو بتائے گا۔ ورنہ آپ خود اپنے بارے میں بتائیں گے تو غلط ہوگا. رائے علیل علیل, ایک بیمار آدمی کی رائے بیمار ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو والی بات ہے کہ انسان کو خود اپنے اوپر اعتماد نہیں کرنا اس مسئلے میں, تو وہ جو اخیار والا طریقہ ہے اس میں یہ مسئلہ ہے کہ انسان اپنے اوپر اگر وہ کرتا ہے اپلائی کرتا ہے وہ طریقہ, تو بے شک وہ کتنی نیک نیت کے ساتھ کر رہا ہو لیکن اس سے چوٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ نفس مکار سو بہانے بنا دیتی ہے, کوئی نہ کوئی چکر چلا دیتا ہے. تو اب یہ اس کے لیے پھر آپ کو کسی کے پاس جانا ہے. تو جب انسان فیصلہ کر لے کسی کے پاس جانے کا اور اپنی اصلاح کرنے کا, تو یہ اخیار سے ابرار میں آ گیا. ابرار کا مطلب یہ ہے کہ کسی شیخ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے باقاعدہ اس سے اپنی اصلاح لینی شروع کر لے. اس میں اس کو دو فائدے ملتے ہیں, فوراً ملتے ہیں, بس بیعت کرنے کے ساتھ ہی ملتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ نمبر ایک, اس بزرگ جس کے ہاتھ پہ وہ بیعت کر رہا ہے اس کا تجربہ اس کے لیے ہو جاتا ہے. اب وہ اس تجربے سے اس فائدہ اٹھائے گا, شیخ سے پوچھے گا تو اپنے تجربے سے فائدہ بات کرے گا نا. میں نے اپنے کچھ اپنے اچھے اچھے احوال حضرت کو بتا دیے کہ میں یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, پر میں دور کر دور کر دور کر یہ راستے کے گیل تماشے. اب ظاہر ہے مطلب ہے کہ مجھے تو گیل تماشے نظر نہیں آ رہے تھے مجھے تو اس میں مزہ آ رہا تھا, لیکن حضرت فرماتے ہیں اس میں راستے میں گیل راستے کے گیل تماشے ہیں. بعد میں بہت بعد میں پتہ چلا کہ ہاں یہ وہی ایسے تھا. تو جب تک بعد میں مطلب گویا کہ اس مقام تک پہنچوں نہیں تو میں غافل رہتا اور ان چیزوں میں پڑے رہتا. تب اگر اخیار کے ساتھ ایسا ہونے لگے تو کیسے بچے گا؟ اسی میں پڑا رہے گا, مسائل ہوں گے, مسائل ہوں گے. یہ والی بات ہے. تو یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ جس وقت کوئی شخص شیخ کے ہاتھ میں پہنچ گیا, ہاتھ میں پہنچ گیا, اب وہ اپنی قوت ارادی کے ساتھ شیخ کی بات پر عمل کرتا ہے. میں نے کل ایک بات کی تھی مجلس میں کہ شیخ سے فیض حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے مجلس میں نیچے دیکھے اور سوچے کہ میرے دل میں وہ اس کے دل سے آ رہا ہے. اب یہ بظاہر چھوٹی سی بات ہے, اس کے لیے ول پاور کی ضرورت ہے یا نہیں استعمال کرنے کی؟ بولے اس پہ ول پاور استعمال کرے گا نا, یعنی گویا کہ یوں سمجھ لیجیے کہ مراقبہ ہے, اور مراقبہ بڑا قیمتی مراقبہ ہے. اتنا قیمتی مراقبہ ہے کہ بعض کتابوں نے لکھا ہے کہ شیخ کی مجلس میں جو لسانی ذکر ہے وہ بھی بند کرنا چاہیے, اور یہی کرنا چاہیے جو میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل پہ جو بھیج رہا ہے وہ مجھے مل رہا ہے. اب بظاہر یہ ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے بھی بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. ویسے انسان نیچے دیکھے گا لیکن جب اس کو منع کر دے گا تو پھر جو نقام مقام پر دیکھے گا, تو مجاہدہ تو ہے. اب گویا کہ اسی مجاہدے کے ذریعے سے اس کو مل رہا ہے, اسی مجاہدے کے ذریعے سے اس کو مل رہا ہے. اور ظاہر مطلب وہ جو شیخ کے قلب سے آ رہا ہے وہ تو مفت کی چیز ہے, اللہ تعالیٰ ان کو نصیب فرما رہے ہیں. مجاہدے میں وہ نفس کی مخالفت کر رہا ہے, اور شیخ کی طرف سے جو آ رہا ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے گرانٹیڈ ہے. تو دیکھو اس مجاہدے کے ذریعے سے وہ چیز مل رہی ہے نا, تو اس کا فائدہ مل رہا ہے اس کو. تو خیر میں نے عرض کیا کہ میں نے کہا یہ اگر آپ کرو گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قلب کو یکسو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قلب کو جو دوسرے راستے جاتے ہیں ان کو بند کیا جائے, مثلا کان, آنکھ, زبان, سوچ, یہ سارے راستے بند ہوں گے تو پھر بات ہو گئی نا, پھر قلب آپ کا ایک لائن پہ چل پڑے گا, ایک طرف چلا جائے گا. تو یہ مطلب گویا کہ یوں سمجھ کہ شیخ کے مجلس میں, یہ تو میں نے مثال دی صرف, اصل بات یہ کہ شیخ کی بات پر عمل کرنے کے لیے قوت ارادی کی ضرورت ہے, اس میں کوئی شک نہیں, قوت ارادی کی ضرورت ہے, بغیر قوت ارادی کے کام نہیں ہو سکتا. فرق صرف یہ ہے کہ وہاں ہر کام کے لیے قوت ارادی کی ضرورت تھی, یہاں پر صرف شیخ کی بات کے لیے قوت ارادی کی ضرورت ہے کہ بس میں نے شیخ کی ماننا ہے اور میں نے کسی اور بات پہ عمل نہیں کرنا. گویا کہ یوں سمجھ لیجیے کہ اصول اس کے لیے بالکل واضح ہو گیا, اصول میں کوئی گنجلک نہیں ہے, صرف عمل کرنے کی دیر ہے, یہ بات ہو گئی. اچھا, اس کے بعد ایک اور سٹیج بھی ہے جس کو کہتے شتاریہ. وہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں تو یہ والی بات بھی ختم ہو جاتی ہے, قوت ارادی والی. کیوں؟ وہ شیخ کا عاشق ہوتا ہے, اور شیخ کا جو عاشق ہوتا ہے وہ شیخ کی بات کو مطلب وہ نہیں کہ وہ کہے گا تو اس پہ عمل کرے گا, بلکہ وہ خود چاہتا ہے کہ مجھے کچھ کہے اور میں اس پہ عمل کروں. اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ مجھے شیخ کا کچھ کہے اور میں کچھ کروں, تو ظاہر مطلب ہے کہ اس کے لیے قوت ارادی کی ضرورت ہے, بلکہ شاید قوت ارادی سے اس کے دوسری طرف دیکھ کرنے کی ضرورت پڑے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ طریقہ بہت ہی زیادہ مسلم, بہت ہی زیادہ تیز, بہت ہی زیادہ پاورفل ہے, لیکن یہ کسی کی قسمت میں ہوتا ہے, یہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں. امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں. ہاں جی, وہ کسی جگہ پر کچھ لوگ آپس میں وہ اپنے اپنے طریقے پہ بات کر رہے تھے, تو کسی نے کہا کہ ہر قوم را طریقہ اور قوم را قبلہ گاہ, ہر قوم کا اپنا طریقہ ہوتا ہے, اس کے لیے اپنا قبلہ ہوتا ہے. تو اس نے فوراً کہہ دیا, من قبلہ راست کردم برطرف کچکلا ہے, میں نے اپنا قبلہ اپنے کچکلا کی طرف راستہ سیدھا کر لیا. اصل میں حضرت کا اس وقت ٹوپی ٹیڑھی ہو گئی تھی خود بخود کسی وجہ سے, تو فوراً اس کے اوپر کیا, من قبلہ راست کردم برطرف کچکلا ہے. یہی بات ہوتی, اگر کسی کا معاملہ ایسا ہو تو اس کو قوت ارادی کی پھر اب ضرورت نہیں ہے, وہ پھر خود بخود اس کو سارا کچھ ملے گا. اور یہ سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے, اس کی بہت زیادہ سپیڈ ہوتی ہے. تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ تین طریقے جو ہے یہ ماشاءاللہ موجود ہیں. سب سے آخری والا جو ہے سب سے تیز ہے, درمیانہ بہت زیادہ عام ہے, اکثر لوگوں کو اسی سے فائدہ ہوتا ہے. پہلا طریقہ ایک مستقل مشقت ہے, راستہ ہے لیکن دشوار گزار نتیجے کے اعتبار سے, اس لحاظ سے ہمیں خود فیصلہ کرنا پڑے گا. اب جیسے مثال کے طور پر یہاں پر جتنی بات ہوئی ہیں, تو اس بات کو حاصل کرنے کے لیے جو حضرات فرماتے ہیں طریقہ کار, تو وہ طریقہ کار یہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص ہے وہ چاہتا ہے کہ میں کچھ حاصل کروں, مطلب وہ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے کیا کریں, اس کے لیے کچھ طریقہ کار تو ہوگا, اس طریقہ کار پر پابندی کرنا یہ اس کے لیے پہلی شرط ہوگی. مثال کے طور پر ایک آدمی اسٹڈی کر رہا ہے, تو اپنی اسٹڈی کے ٹائم ٹیبل کو پابندی کرنا یہ اس کے لیے ضروری ہو جائے, بغیر اس کے تو نہیں. جو ملازمت کر رہا ہے وہ بھی اپنے ٹائم ٹیبل کو فالو کرے گا, پابندی کرے گا. کوئی دکاندار ہے وہ بھی پابندی کرے گا تو پھر بات بنے گی. تو گویا کہ پابندی پہلی شرط ہے, اس کا نام مراقبہ ہے. اور دوسری بات کہ اس پابندی میں اس کی ضرورت کے نفس کو اول متنبہ کر دیا جائے کہ یہ کام کرنا پڑے گا اور فلاں فلاں کام سے پرہیز کرنا ہوگا. جیسے ڈاکٹر کوئی دوائی دیتا ہے کہ تو کھانی پڑے گی اور ساتھ ساتھ فلاں فلاں چیز سے پرہیز بھی کرنا, اس کو مشارتہ کہتے ہیں. اور پھر جو ہے اس کی نگہبانی کرنا بھی ضروری ہے کہ آیا میں اس پر عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. ہاں جی, وہ کوارٹرلی رپورٹ ہوتا ہے نا, جیسے مطلب یہ کہ وہ سال کے چوتھائی میں دیکھتے ہیں کہ کتنا کام ہوا, تو اس کا مطلب یہ کہ نگہبانی کرنا, اس نگہبانی کو مراقبہ کہتے ہیں. فقط گردن جھکانا مراقبہ نہیں ہے, بلکہ نفس کو گناہوں سے بچانا اور نیک عمل پر پابندی کرنا اور اس وقت کا ہر وقت خیال رکھنا, یہ جو نگہداشت ہے یہ اصل مراقبہ ہے. پھر کسی وقت اس کا حساب بھی لینا ہوتا ہے کہ اس نے جن چیزوں کی شرائط کو قرار دیا تھا یہ پورے کر رہے ہیں نہیں، اس کو محاسبہ کہتے ہیں. اور اگر نفس نے وہ شرائط پوری نہیں کی تو پھر اس کے مشقت کے ذریعے سے علاج کیا جاتا ہے اور وہ معاقبہ ہے. اور گزشتہ کی تلافی کے واسطے ایسا کوئی نیک عمل تجویز کیا جاتا ہے جو نفس پر گراں ہو تاکہ اس کا علاج ہو جائے. دیکھو ایک ہوتا ہے نا، یعنی آپ نے اس کو مشقت میں ڈال دیا، اس وقت وقتی طور پہ علاج ہو گیا، لیکن آئندہ کے لیے، آئندہ ایسا نہ کرے، اس کے لیے کوئی مجاہدہ تجویز کرنا ہوتا ہے. اور پھر اس نفس کو اس تو کوتاہی پر دمکانا اور ملامت کرنا، ہاں یہ اس کا نام مواقبہ ہے. اور یہ سب چیزیں چیئیں ہو گئیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفس کو کسی بھی وقت آزاد نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اس کی آزادی ہماری بربادی ہے. اس کی آزادی جو ہے وہ ہماری بربادی ہے. اور اللہ پاک ارشاد فرماتے کہ اللہ آنکھوں کی چوری سے واقف ہے. بعض دفعہ نفس مکار ہوتا ہے نا، وہ اینک لگا دیتے ہیں، اینک ایسے لگا دیتے ہیں جو سامنے والے کو نظر نہیں آتا کہ اس کی آنکھیں کس طرف ہے. ہاں جی، لیکن آنکھ اینکوں کے اندر کام کر لیتا. تو اب ظاہر ہے اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ وہ کس طرف دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، انسان کو پتہ نہیں چل سکتا، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے کہ کس طرف دیکھ رہا ہے. اس طریقے سے دلوں کا حال بھی اللہ کو معلوم ہے کہ اس نے دل میں کون سی چیزیں پال رکھی ہیں، آیا وہ دل میں اس میں کون سی چیزیں پال رکھی. تو وہ ظاہر مطلب یہ کہ وہ اپنے دل پر نظر رکھے گا. حضرت یہاں پر ایک بہت مفید بات چل رہی ہے، وہ میرے خیال میں تھوڑا سا میں دہرا لوں. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کام کرنا ہے، مثلا اپنی اصلاح کرنی ہے، تو اپنی اصلاح کرنے کے لیے آپ کو کوئی طریقہ بتایا جائے گا، اس طریقے کی پابندی کرنا یہ ضروری ہے، بغیر اس کے آپ مقصد حاصل نہیں کر سکتے. اس چیز کو مرابطہ کہتے ہیں. پھر فرمایا کہ یہ اس کو گویا کہ پھر اس میں نفس کو آپ نے تنبیہ کرنی ہے کہ کام یہ کام کرنا پڑے گا اور اس کام سے روکنا پڑے گا. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، مطلب یہ ہے کہ فاعلات اور مطلب کچھ چیزوں سے منع ہونا، یہ بات ہوتی ہے. اب یہ کرنا پڑے گا اور اس سے بچنا پڑے گا. تو پھر یہ ہے کہ اس کی نگہبانی ضروری ہوگی. اس نگہبانی کو مشارتہ کہتے ہیں، نہیں سوری، اس کو مراقبہ کہتے ہیں. مطلب وہ جو پابندی آپ نے لگائی اس کو مشارتہ کہتے ہیں، اور یہ جو آپ نگہبانی کر رہے ہیں مراقبہ ہے. اور حضرت فرماتے ہیں مراقبہ صرف گردن جھکانا نہیں ہے، گردن کس مقصد کے لیے جھکانا ہے، اور مقصد کیا ہے؟ نگرانی ہے، نگہبانی ہے، تاکہ نفس گناہوں سے بچ جائے اور نیک اعمال کی پابندی کرے. اس نگہداشت کا نام مراقبہ ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ جو مراقبہ ہے وہ اصل میں ان شروط کا نگہبانی ہے کہ آیا وہ پورے ہوئے یا نہیں ہوئے. تو وہ یہ جو نگہبانی ہے اس کو کہتے ہیں محاسبہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کا نتیجہ محاسبہ ہوتا ہے. پھر محاسبہ میں کیا ہوتا ہے کہ اگر نفس نے شرط پورا نہیں کیا تو اس کو کسی مشقت میں ڈال دیا جائے، اس کا علاج کر لیا جائے، اور اس کو کہتے ہیں مواقبہ. اور گزشتہ کی تلافی کے لیے اس کو کچھ ایسا کام میں لگا دیا جائے جس کو مجاہدہ کہتے ہیں، تاکہ آئندہ ایسا نہ کرے، تاکہ آئندہ ایسا نہ کرے، نفس کو تنبیہ ہو جائے کہ اگر پھر کرو گے تو پھر یہ ہوگا. ہاں جی، پھر ہو گیا اس طرح. تو اس طرح مطلب یہ کہ اس کو وقتی علاج تو اس سے ہو گیا، لیکن یہ جو اس کے بعد مجاہدہ ہے وہ صرف اس کی صلاحیت بڑھانے کے لیے، تاکہ نفس برداشت کرنا سیکھے اور کام کرنا شروع کر لے. پھر اس کے بعد یہ جو مطلب یہ ہے کہ جو نتیجہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو نفس ہے وہ سرکشی چھوڑ دیتا ہے اور ماننا شروع کر لیتا ہے. اس میں کافی تفصیلات ہیں، مطلب ظاہر ہے تو صرف ہم نے اصطلاحات بتائی ہیں، کافی تفصیلات ہیں. مثال کے طور پر دیکھیں، آپ نے اس کو شرط لگایا ہے کہ آپ نے ریاضت کرنی ہے، سستی نہیں کرنی، آپ اس کی وہ کر لیں گے. آپ نے قناعت کرنی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ وہ زیادہ ہو، جس کو کہتا نا وہ حاصل کرنے کی جو آپ کی طلب ہے، حرص ہے، اس کو دور کرنا ہے. پھر اس کا مطلب محاسبہ کریں گے اور مراقبہ کریں گے. اچھا، آپ کو پتہ چل گیا کہ میں نے تو بچنا ہے گناہوں سے، تو میں گناہوں سے بچ رہا ہوں نہیں، تقویٰ ہے یا نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں مجھ میں صبر ہے یا نہیں ہے. تو صبر کا آپ مختلف احوال سے اندازہ لگاتے ہیں، آیا مجھ میں صبر آ گیا یا نہیں آیا، مختلف طریقوں سے اس کو آزمائیں گے. وہ پھر یہ کہ آپ کو ہو جائے گا، پھر آپ دیکھیں گے آیا میں تھوڑے پہ قناعت کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، زہد ہے یا نہیں ہے، تو آپ اس کے بارے میں سوچیں گے. پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ پر مجھے بھروسہ ہے یا نہیں ہے، یہ مقامات ہیں. تو گویا کہ آپ مراقبات کے ذریعے سے اس طریقے سے مقامات پہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ مراقبات میں آپ جو ہے نا مطلب وہ یہ اعمال نہ کریں، مجاہدات نہ کریں، اور پھر آپ جو ہے نا خود بخود آپ کو مراقبات کے ذریعے سے حاصل ہو جائیں گی. یہاں پر دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. تو بہرحال یہ بہت اہم چیزیں ہیں. صحیح بات میں عرض کرتا ہوں، خدا نخواستہ اگر ہم نے اس کے صرف اصطلاحات لے لیے اور اس کا اصل نہیں لیا تو اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے، اور یہ دھوکہ اتنا خطرناک ہے کہ اس کا پتہ چلے گا قیامت میں، پھر اس وقت ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہوگا کہ اس کا تلافی کریں، تو اس وقت ہم کیا کریں. اس وجہ سے اپنے احوال اپنے شیخ کو مستقل بتانے چاہیے، تاکہ شیخ بر وقت آپ کو بتا دے کہ یہ کون سی چیز صحیح اور کون سی چیز غلط ہے. جیسے کہ حضرت نے مجھے بتا دیا یہ تو راستے کی کل تماشی. اب اگر مجھے حضرت یہ نہ بتاتے کہ راستے کی کل تماشے ہیں تو میں راستے کی کل تماشوں میں لگا رہتا، سیر سپاٹا کرتا رہتا، اور ہم سمجھتے کہ شاید یہی سیر ہے. سیر کے لفظ سے بھی لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں نا، سیر اللہ، تو سمجھتے شاید یہ بھی کوئی سیر ہی ہوگا. بھائی یہ تو اصل میں مقامات کو طے کرنا ہے، سیر اللہ اس کو اس لیے کہتے ہیں. آج یہ نہیں کہ مطلب ایک آپس میں سیر سپاٹے کر رہے ہیں. ہاں جی، تو یہ اصل بات ہے کہ ہمیں اصل میں تو شریعت پر آنا ہے، اور شریعت کی مزاحمت نفس کر رہا ہے اور اغوا ہمیں شیطان کر رہا ہے. اغوا شیطان کے اغوا سے بچنے کا طریقہ کہ نفس کو جو ہے مہذب کر دو، نفس کے رذائل کو دبا دو. جب نفس کے رذائل دب جائیں گے شیطان کے ہاتھ پر خود کٹ جائیں گے، شیطان پر کچھ نہیں کر سکتا. لہٰذا آپ کو نفس مطمئنہ حاصل ہو جائے گا، آپ شریعت پر آ جائیں گے، اور شریعت پر آنے کے بعد پھر آپ ماشاء اللہ طریقہ بالکل وہی صابر زمین والا ہے. صابر زمین کے طریقے پر چلنا ہے، ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں. ما انا علیہ وا صحابی، یہ صاف صاف فرما دیا گیا ہے، ہمیں صحابہ کے طریقے پہ چل کے ہی اللہ پاک کو راضی کرنا ہے. یہ پھر ہر ایک کی اپنی استعداد ہے، کون کتنا کرتا ہے، لیکن راستہ تو یہی ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. وما علینا البلاغ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام المرسلین، والحمد لله رب العالمین. برحمتک.